ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في موضع آخر فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اکابرین ملت سپاہِ صحابہ خانِ وال کے غیور مسلمانوں، آج 25 اکتوبر 1994 کا یہ پروگرام جو سنگلا والا چوک خانِ وال میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات کی شرکت باعث سعادت ہے۔ یہ عظیم شان خاتم المعصومین کانفرنس جو طویل عرصہ سے اسی جگہ پر منعقد ہو رہی ہے، اس میں کئی علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور بارگاہ رسالت کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی سیرت کا عنوان اتنا گہرا اور اتنا طویل ہے اس عنوان میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اتنی وسعت اور کاملیت ہے، اتنی عظمت اور رفعت ہے اس عنوان میں، اتنی محبت اور راحت ہے اس عنوان میں، اتنی رانائی اور ملاحت ہے اس عنوان میں، اتنی شیفتگی اور شگفتگی ہے کہ انسان کے مشام جان تذکرہ رسول ہی سے معطر ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے، لیکن کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے۔ میرے بھائیو، حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ عشق رسول کے بغیر کوئی دعویٰ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ عشق رسول اساس ہے، عشق رسول بنیاد ہے، عشق رسول جڑ ہے، عشق رسول اصل ہے، عشق رسول منبع ہے، مرجع ہے، ملجا ہے، ماوا ہے۔ عشق رسول کائنات کے حسن کا پیمانہ ہے۔ عشق رسول پوری دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ عشق رسول عافیت کا کمل ہے جو ہر وقت کھل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں سینکڑوں مقامات پر حضور کی شان بیان فرمائی، اور مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں، کسی جگہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر، کسی جگہ آپ کے جمال کا ذکر، کسی جگہ آپ کے چہرے کا ذکر، کسی جگہ آپ کے لبوں کا ذکر، کسی جگہ آپ کی آنکھوں کا ذکر، کسی جگہ آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کسی جگہ آپ کے نالین مبارک کا ذکر، کسی جگہ آپ کے ہونٹوں کا ذکر، کسی جگہ آپ کے ابروؤں کا ذکر، اور بلکہ کسی جگہ آپ کے غلاموں کا ذکر، کسی جگہ آپ کے قدموں کا ذکر، کسی جگہ آپ کی چادر کا ذکر، کسی جگہ آپ کے نالین کی مٹی کا ذکر، اور کسی جگہ آپ کی اس سواری کا ذکر جس پر سوار ہو کر میرا پیغمبر مکہ کی گلیوں میں پھرتا تھا۔ تو اللہ نے محبت کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کیا اور ہر جگہ کیا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن ایک بات جو پورے قرآن میں صرف ایک جگہ کہی گئی، میں آج اس کا سہارا لے کر بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس میں کوئی شک نہیں، لقد کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں،
جہاں قاضی لقد آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات آگے ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لقد اس بات میں کوئی شک نہیں، لقد من اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، توجہ ہے میری طرف، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں نے انسانوں پر احسان کیا، کس چیز کا احسان؟ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر احسان جتلا رہے ہیں پوری تورات میں اللہ نے کہیں نہیں بیان فرمائی، تورات کھولیں، انجیل کھولیں، زبور کھولیں، 127 صحیفے کھولیں، کسی جگہ پر یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی جو اس قرآن میں ایک جگہ فرمائی، لقد من اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا، کسی پر احسان جتلانا عام طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، عام طور پر کسی پر کوئی آدمی احسان جتلائے میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، لوگ کہتے ہیں یار یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی احسان جتلانے والی بات ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو آدمی احسان جتلا دیتا ہے کہ دیکھو یار میں نے اتنی تمہاری خدمت کی ہے، ساری زندگی میں تیرے کام آیا، میں نے تجھے الیکشن میں کامیاب کرایا، میں نے تجھے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، ہر دکھ میں تیرا ساتھ دیا، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آخر میں جا کر احسان جتلانے لگ جاتا ہے، حالانکہ بڑے آدمی کی علامت ہے کہ وہ احسان نہیں جتلاتا، لیکن وہ بڑا آدمی کسی جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے احسان کیا، دیکھو بھی تم نے میرے احسان کا بدلہ نہیں دیا، میں نے احسان کیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ ایک آدمی ہر بات میں احسان جتلائے کہ بھئی میں نے تجھے کھانا بھیجا احسان جتلاؤں، یا میں تیرا کام آیا تو احسان جتلاؤں، یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک خلاق عالم ہے، خالق ارض و سما ہے، جو انسانوں کی سوچ سے بلند ہے، کائنات کے فکر سے بلند ہے، جس کی رانائی اور جس کی گیرائی بے مثال ہے، جس کی وسعت بے مثال ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ میرا اور تیرا تصور وہاں نہیں جا سکتا، جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں اور تو سوچ نہیں سکتا، جو اتنا عمیق اور اتنا گہرا ہے کہ تو اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، جس نے کائنات میں وہ چیزیں پیدا کی جو تیرے اور میرے حاشیے خیال میں نہیں آ سکتی، اس خدا کا کی دی ہوئی عقل سے ایک آدمی کارخانہ بناتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، کارخانہ دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے، ویئرلیس بنائی اور ٹیلی فون بنایا، ٹیلی ویژن بنایا اور پوری، تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شاہکاروں میں یہ ایک چھوٹا سا شاہکار ہے کہ ایک شہر کے اندر مشینری لگ گئی، کارخانہ لگ گیا، اس پر ہم حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حیران کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھ تو اونٹ کو دیکھ کہ میں نے کیسے پیدا کیا، تجھے حیران کرنا مقصود ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کہ اونٹ کیسے بنایا، اونٹ کی گردن کو دیکھ، اس کے جسم کو دیکھ، اس کے پاؤں کو دیکھ، ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت کہ آسمان کو میں نے کیسے بنایا، کہ تو چھوٹا سا جھونپڑا بغیر ستون کے نہیں بنا سکتا اور میں نے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، تو اس کو دیکھ تو صحیح کہ آسمان کی وسعت جو ہے اس پر تجھے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، میری بات پر آپ کی توجہ ہے؟ اور اگر نعرے کی ضرورت نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے، جب میں کوئی بات کہوں تو مجھے معلوم ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آج کی تقریر سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے، تب حضور کی سیرت کا نیا پہلو آپ کے سامنے آئے گا، ہے توجہ میرے بھائیو؟ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں بھی میں بات کر رہا ہوں اور جنگل میں اذان دے رہا ہوں، ٹھیک ہے توجہ آپ کی؟ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کہ دیکھو میں نے اونٹ کیسے بنایا، اونٹ عجیب و غریب مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹ کو دیکھ کر یہ لوگ مجھے پہچان جائیں کہ اونٹ میں نے بنایا تو یہ ضرور کوئی ایسی قدرت ہے جس نے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کیسے میں نے بچھایا، کیسے چھت بنائی، کہ تو تو ایک جھونپڑی بھی بغیر ستون کے نہیں بنا سکتا اور میں نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے کھڑا کر دیا، اور آگے کیا کہا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، پہاڑ، اور ایک جگہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا کہ یہ پہاڑ میخ ہیں، میں نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پہ گاڑا ہے کہ یہ زمین پانی پر کھڑی ہے، اگر میں پہاڑ نہ بناتا تو یہ زمین حرکت کرتی، پانی پر کھڑا نہ ہو سکتی، تو میں نے پانی پر زمین کو کھڑا کرنے کے لیے پہاڑوں کو بطور میخ کے بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ قرآن ہے۔ اور یہاں کیا کہا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا۔ اور ایک جگہ آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ میں نے زمین کو کیسے بچھایا، زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ تو کھیتی باڑی نہ کر سکے، اور اتنا نرم نہیں بنایا کہ تو چل نہ سکے، میں نے بنایا ایسے کہ سڑک بھی بنا دے، پتھر بھی گرا دے، اور یہاں ٹریکٹر بھی چلا دے، زمین بھی یہاں اگائے، فصلیں بھی اگائیں، سب کچھ، لیکن سخت بھی اتنی نہیں بنائی کہ تو کچھ بھی نہ اگا سکے، نرم بھی اتنی نہیں بنائی کہ تو زمین میں دھس جائے۔ اس پہ غور کر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کی دعوت دے کر تجھے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں نے تیرے لیے چھت آسمانوں کی بنائی تو میرا یہ احسان ہے، یہ کہہ سکتا تھا کہ اونٹ کیسا بنایا یہ میرا احسان ہے، زمین کیسے بچھائی یہ احسان ہے، میں نے پتھر کیسے بنائے یہ احسان ہے، یہ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور انسان کی جو پیدائش ہے، 18,000 مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی، اور 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا، اور انسان کو خوبصورت بنا کر کیا کہا کہ والا کا کرمنا بنی آدما، انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ ایک کارخانہ ہے، تجھے اتنی عقل بخشی ہے، ایک کارخانہ جس کو دیکھ کر عقل ورثہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے، لیکن انسان کو عقل اتنی دی کہ بٹن دباتا ہے تو ہزاروں آدمی جس میں کام کرتے ہیں وہ کارخانہ چل پڑتا ہے، بٹن بند کرتا ہے کارخانہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تجھے اتنی بڑی عقل دی، تب بھی احسان نے جتلایا، کارخانے بنائے احسان نے جتلایا، زمینیں بنائی احسان نے جتلایا، پہاڑ بنائے احسان نے جتلایا، سمندر بنائے احسان نے جتلایا۔ فرمایا کہ کشتیاں بنائی، وہی تجری، قرآن کہتا ہے کہ اس پانی کے اوپر میں نے کشتی کو چلایا، بھئی ایک پانی ہے، پانی پر تو ایک چھوٹا سا پتھر مارے تو وہ ڈوب جائے، ایک لکڑی ڈالے وہ ڈوب جائے، ایک برتن ڈالے وہ ڈوب جائے، لیکن ہزاروں ٹن اٹھا کر ایک گہری جہاز پانی پر چل رہا ہے وہ ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ تو غور کر، میں نے پھر بھی تجھ پر احسان نہیں جتلا۔ اے انسان، تو کائنات کے حسن پہ غور کر۔ یہ ٹیوب لائٹ چل رہی ہے، آج سے 2,000 سال پہلے یہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا، ٹیوب لائٹ بنائی ہے، کہیں احسان نہیں جتلایا، بلب جلائے ہیں کہیں احسان نہیں جتلایا۔ یہ کپڑے تجھے پہنائے ہیں، کتنے خوبصورت کپڑے ہیں، تو اس کپڑے کو پہن کر ننگے جھانپتا ہے، اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ تو بھوکوں مر رہا تھا، اللہ نے کھو روٹی دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ تو یہاں کھانے وال میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن دیہاتی کسان کو گندم اگانے کے لیے لگا دیا، وہ ساری رات پہرا دیتا ہے، ساری رات پانی لگاتا ہے، تیرے لیے گندم اگاتا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے میں نے احسان نہیں جتلایا۔ ساری کائنات کے اس حسن کو دیکھو، احسان نہیں جتلایا، زمین و آسمان بنا کر احسان نہیں جتلایا، کائنات بنا کر احسان نہیں جتلایا، جانور بنا کر احسان نہیں جتلایا، میوے انگوریاں بنا کر احسان نہیں جتلایا، پھل بنائے احسان نہیں جتلایا، کپڑا تیرے لیے بنایا احسان نہیں جتلایا۔ اور پھر آگے چلتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے 124,000 انبیاء بھیجے، ہر پیغمبر نے دین کی دعوت دی، لیکن میں نے کسی نبی کے لانے پر احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، لیکن ان کو سردار دنیا کا بنا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب کو 40 سال کے بعد بیٹا ملا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا، احسان نہیں جتلایا۔ دانیال کو کامیاب کیا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ پروردگار جو احسان جتلانے کا عادی نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے بھی کہنا پڑا کہ آؤ کائنات کے لوگوں، حسن ایک طرف، جمال ایک طرف، عظمت ایک طرف، نبی ایک طرف، شمس و قمر ایک طرف، شمال جنوب ایک طرف، مشرق و مغرب ایک طرف، زمین ایک طرف، آسمان ایک طرف، لیکن ایک چیز دنیا میں نے ایسی بھیجی ہے کہ جس کے بھیجنے کے بغیر میں بھی احسان جتلائے بغیر مل رہ سکا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات فیہم رسولا، کہ محمد کو جب میں نے تمہارے اندر بھیجا یہ چیز اتنی بلند تھی کہ احسان جتلائے بغیر میں نہیں رہ سکا۔ بغیر وجہ کس سے شاعر مشرق اقبال نے بھی کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، لمب ہستی میں یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رقت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ اطلاق میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے ادیخاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ احسان جتلانا کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے ساری کائنات کا خلاصہ تیری جھولی میں ڈال دیا تو خلاق عالم نے کہا اگر اس بات پر بھی احسان نہ جتلایا جائے تو پھر احسان جتلانے کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا۔ لقد من اللہ، لقد اس میں کوئی شک نہیں، من اللہ کہ احسان کیا ہے اللہ نے، کیا کیا؟ لقد من اللہ، احسان کس نے کیا؟ احسان کس نے کیا؟ اس باسا جب اللہ نے بھیجا، فیہم رسولا انسانوں میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا، تو اللہ نے احسان کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر کیا کیا؟ احسان کیا۔ احسان نبی کے آنے پر جتلایا جا رہا، یہ بڑی کون سی وجہ ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں مقصود کائنات۔ کیا ہیں حضور؟ کیا ہیں مقصود کائنات؟ اگر حضور نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، تو حضور کی وجہ سے تو کائنات کو بنایا گیا، تو جب حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا تو حضور کو بھیج کر احسان جتلانے کی ضرورت، حضور کو بھیجنا اور احسان جتلانا یہ فطرت کے اہم مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ پیغمبر اس وقت کو یاد کر کہ جب آدم سے پہلے، انبیاء سے پہلے میں نے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا اور اس جلسے کے سامنے میں نے تیری نبوت کی قرارداد کو پیش کرایا اور 124,000 انبیاء نے تیری نبوت پر دستخط کر دیے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، قَالَ فَشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے، قَالَ فَشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو احسان جتلانا یہ خلاق عالم کا وہ شاہکار ہے کہ جس کو کائنات میں کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر احسان جتلایا۔ دیکھو سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ ہوا۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ ہوا۔ اب دیکھیں سب سے قیمتی ہوا ہے، ہوا نہ ہو تو ایک منٹ تو زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہوا کو مفت کر دیا، عام کر دیا، یعنی جس چیز کی ایک لمحے کے لیے بھی جس کے بغیر آدمی نہیں زندگی گزار سکتا تھا اسے مفت کر دیا، وہ مفت ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ضروری چیز پانی تھا، وہ بھی عام کر دیا، لیکن وہ چیز جس پر تیرے وجود کا مدار ہے، تیری حرکت جس پر قائم ہے، اس چیز کو دے کر بھی تجھ پر احسان نہیں جتلا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے ہوا پیدا کی تیرے لیے، نہیں، تیرے لیے پانی بنایا، نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا نہیں ہے، اگر ہوا کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ ہوا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ مجھے کہنے دو کہ ہوا کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، تیرے جسم کی زندگی کے لیے، اور میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے تیری روح کی زندگی کے لیے۔ اللہ نے روح کی زندگی کا جو حکیم پیدا کیا اسے پیدا کر کے احسان جتلایا، جو تیرے جسم کی زندگی کا حکیم تھا یعنی ہوا تھی اور پانی تھا اس کو بھیج کر احسان نے جتلایا۔ معلوم ہوا کہ ہوا بھی پیچھے ہے، پانی بھی پیچھے ہے، میرے نبی کا وجود سب سے آگے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے اندر میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور تم پر احسان کیا، مزدورو تم پر بھی احسان کیا، کسانوں تم پر بھی احسان کیا، جانوروں تم پر بھی احسان کیا، بادشاہوں تم پر بھی احسان کیا، اور غریب لوگوں تم پر بھی احسان کیا، یتیموں تم پر بھی احسان کیا، انسانیت کے لوگوں تم پر بھی احسان کیا، حیوانوں تم پر بھی احسان کیا، جمادات تم پر بھی احسان کیا، نباتات تم پر بھی احسان کیا، شمس و قمر تم پر بھی احسان کیا، مشرق و مغرب تم پر بھی احسان کیا، زمین و آسمان تم پر بھی احسان کیا، شمال و جنوب تم پر بھی احسان کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ محمد مصطفیٰ اتنی قیمتی متاع ہے کہ جس کو میں نے تمہارے اندر بھیجا اور احسان جتلایا، جس طرح میں لاریب ہوں اس طرح میرا نبی بھی لاریب ہے، جس طرح میں بے مثال ہوں میرا نبی بھی بے مثال ہے، جس طرح میں لاشک ہوں نبی بھی لاشک ہے، جس طرح میں ساری کائنات کے لیے ہوں میرا نبی بھی ساری کائنات کے لیے ہے، جس طرح میرا پیغمبر ذرے میں ذرے ذرے کے لیے میرا نبی بھی ذرے ذرے کے لیے، ساری کائنات کی جسمانی نشو و نما دنیا کی خوراک سے ہوتی ہے، روحانی نشو و نما میرے محمد کی محبت سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کائنات پر احسان جتلایا، میں نے دنیا کے اندر ایک ہی تو میرے پاس سب سے قیمتی متاع تھی محمد مصطفیٰ، وہ میں نے تمہیں دے دی اور تم پر احسان جتلایا، لیکن دیکھو تم نے اس پیغمبر کے اس احسان کا کیا بدلا چکایا، تم نے کیا کیا، میں نے تو نبی پر احسان نبی کو بھیجا احسان جتلایا اور نبی کو خالی نہیں بھیجا، میں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب اس کی جھولی میں ڈال کر بھیجا، میں نے اس کے ہاتھوں کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، چاند جو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے قدموں کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کے قدم جہاں جاتے ہیں فدا اس کے قدم چومتی ہے، اس کی آنکھوں کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کی آنکھ ابو ہریرہ کی اماں پر اٹھتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، اس کی آنکھ حضرت سفینہ پہ اٹھتی ہے تو وہ کرامات کا حامل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ کافر پہ پڑتی ہے وہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، میں نے اس کو اتنا متبرک بنایا کہ اس کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں ہدایت پہلے آ جاتی ہے، اس نے اتنا متبرک بنایا کہ اس کے کپڑے اتنے متبرک تھے کہ اس کا ذکر قرآن میں کر ڈالا، اس کی آنکھیں اتنی متبرک تھیں کہ میں نے اس کی آنکھوں کے بارے میں کہہ دیا مازاغل بسر و ماتغا، اس کے دانت اتنے متبرک تھے کہ میں نے یاسین کہہ کر اس کی قسم کھائی، اس کی آنکھیں اتنی متبرک تھی کہ میں نے مازاغل بسر و ماتغا کہہ کر اس کا ذکر کیا، اس کی آنکھیں اور اس کے ابرو اتنے متحرک تھے کہ میں نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اس کے ابرو اور اس کے ہونٹ اتنے متبرک تھے کہ میں نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وہ پیغمبر اتنا عظیم تھا کہ اس کی زلفوں کا ذکر آیا تو میں نے اس کا ذکر قرآن میں یہ کیا، واللیل اذا سجا اس کے چہرے کا ذکر آیا میں نے والضحیٰ کہہ دیا اور اس کے سینے کا ذکر آیا، میں نے الم نشرح کہہ دیا اس کے شہر کا ذکر آیا، میں نے لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا اس کی صفتوں کا ذکر آیا، میں نے انا ارسلنا کا شاہدا کہا مبشرا کہا نذیرا کہا داعیا الی اللہ کہا باذنہ وسراجا منیرا کہا، اس نبی کو میں نے تمہارے اندر بھیجا، اے دنیا کے لوگوں میرے احسان کو سنو کہ میں جس شخصیت کو دنیا میں بھیج کر احسان جتلاتا ہوں اس کی آہٹ بھی نرالی، اس کے قدم بھی نرالے، اس کے پاؤں بھی نرالے، اس کا آنا بھی آلہ، اس کا جانا بھی آلہ، اس کے ہاتھ بھی آلہ، اس کی آنکھیں بھی آلہ، اس کے قدم بھی آلہ، اس کا شہر بھی آلہ، اس کی بستی بھی آلہ، اس کا ہنسنا بھی آلہ، اس کا رونا بھی آلہ، اس کے رشتے بھی آلہ، اس کے علاقے بھی آلہ، آؤ میں نے جس کو بھیج کر احسان جتلایا اس کی عظمت کو تو دیکھو، جب وہ نہیں آیا تھا تو مکہ صرف مکہ تھا، اس کے قدم پڑے تو وہ مکہ المکرمہ ہو گیا، وہ نہیں آیا تھا تو مدینہ صرف مدینہ تھا، اس کے قدم پڑے تو مدینہ المنورہ ہو گیا، یہ تو عام جگہوں کی بات ہے، چادریں دنیا میں اور بھی بڑی تھی لیکن اس چادر کا ذکر میں نے قرآن میں کر دیا جو اس کے کندھے پر آئی، اور میں نے کہا یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑھنے والے، کمبل کا ذکر قرآن میں کر دیا، یا ایوہ المدثر اے کمبل اوڑھنے والے، یہ تو عام جگہوں کی بات تھی، جس سواری پہ نبی سوار ہوا میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا والعادیاتی دلہن، مجھے ان سواری کے پاؤں کے سنوں کی قسم جس پہ میرا محمد سوار ہو کر جنگوں میں جاتا، میرا پیغمبر اتنا بلند ہے کہ جس کو بھیج کر میں احسان جتلا رہا ہوں تو میں نے اس کو عظمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، اس کے قدموں میں عظمت، اس کے ہاتھوں میں عظمت، اس کی باتوں میں عظمت، اس کے علاقے میں عظمت، اس کی گلیوں میں عظمت، اتنی عظمت میں نے اس کو دے دی کہ وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے دنیا کو سوار دیا، وہ دنیا میں نہیں آیا تھا میں نے خاندان کو سوار دیا، وہ ابھی دنیا میں طلوع نہیں ہوا تھا اس کے گھر والوں کو سوار دیا، اس کی بستیوں کو سوار دیا، اس کے اجداد کو سوار دیا، والدین کو سوار دیا، والدین کو عظمت بخشی جس دن کے لیے کائنات کا سارا کھڑا تھا، اس دن کو میں نے ربیع الاول کا مہینہ دے کر دنیا کو بتایا کہ 12 مہینے جو چاند کے ہیں ان میں ایک لفظ ربیع الاول، ربیع الاول کا جو معنی ہے وہ پورے 12 مہینوں میں کسی لفظ کا معنی نہیں، ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، پہلی بہار، پہلی بہار تو وہی ہوگی جو دنیا میں پہلا انسان ہوگا، تو بہار آئی ہی میرے نبی کی وجہ سے ہے، اس لیے بھیجا ربیع الاول میں تھا، اس لیے کہ اس کے قدموں میں بہار تھی، اس کے آنے میں بہار تھی، اس کے پاؤں میں بہار تھی، اور جو محمد کا ساتھی بنا اس کے رفقا میں بہار تھی۔ بہار اتنی چھا گئی تھی کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیا گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ اس کو میں نے عظمت کتنی بخشی، توجہ کیجیے، عظمت میں نے اس نبی کو کتنی بخشی، بقول مولانا مناظر احسن گیلانی کی، انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، ایسا اقبال نے کتنی، مولانا مناظر احسن گیلانی نے فرمایا لاکھ ستارے ہر طرف، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں۔ نہیں سمجھے، ستارے رات کو چڑھتے ہیں نا، تو اندھیرا تو دور نہیں ہوتا، ہوتا ہے اندھیرا تو ہوتا ہے، ستارے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کیسے بھیجا، مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، ایک طلوع آفتاب، دشت نگر سحر سحر۔ ستارے چڑھتے ہیں، اندھیرا نہیں جاتا، لیکن جب سورج چڑھتا ہے، ایک ہی سورج، ستارے تو انگنت ہیں، ان کے چڑھنے سے روشنی نہیں آتی، لیکن سورج ایک ہی چڑھتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے۔ دنیا میں اور بھی روشنی والے آئے ہیں، لیکن سحر دنیا کی نہیں ہوئی، سحر اسی وقت ہوئی جب مکے کی جھولی میں طلوع آفتاب ہوا۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت نگر سحر سحر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اتنے نبی کو کتنی عظمت بخشی، عظمت والے تو دنیا میں اور بھی بڑے آئے، لیکن ایسی عظمت بھی کسی کے پاس ہوگی کہ ابو جہل نے حضور سے کہا کہ محمد بتاؤ، ابو جہل نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے، میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے، میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، تم بتا سکتے ہو کیا ہے؟ توجہ ہے، ابو جہل نے حضور سے فرمایا کہ اے محمد میرے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے، اگر تم بتا دو کہ کیا ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اسی وقت اس مٹھی میں، ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں، وہاں سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد عبدہ و رسولہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو دنیا پریشان کیا، اور پیغمبر کا آنا بھی دنیا بے بے مثال، فانی بدایوں نے کہا تھا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، جب تو نہیں آیا تھا تو دنیا کا کوئی نظام نہیں تھا، تیرے آنے پر ساری کائنات کا نظام بدل گیا۔ میرے بھائیوں، مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے، اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے، تمہارے نبی نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، روح نکل جاتا ہے، اس کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی، تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی والدہ کو تو قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم نے بغیر خاوند کے اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا تھا، جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس لیے لوگوں کو ان پر شک پڑ گیا تمہارے نبی کی والدہ پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، ہمارے نبی کی ماں آمنہ پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ایسا انسان تمہارے اندر بھیجا کہ جس کو بھیج کر میں نے احسان جتلایا۔ دیکھو اس پیغمبر کی ایک ایک ادا کو دیکھو کہ اس کا مکے میں آنا، اس کا مدینہ میں آنا، اس کا دنیا میں رہنا، اس کی ہر چیز کا نرالا ہونا، ہر بات کا نرالا ہونا، یہ کتنی بلند چیز ہے۔ اس کی وسعت کو دیکھو کہ ابھی وہ پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس کے آنے سے پہلے حالات کو کیسے سنوارا گیا، محفل کو کیسے سجایا گیا، بدن کو کیسے آراستہ کیا گیا، دنیا کو کیسے بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ چار امتحان میں نے دیے، ان چار امتحانوں میں میں کامیاب ہو گیا، تیرے قرآن نے کہا، تیرے کلام میں ہے، تیرے فرشتے نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، ابراہیم بتا تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو نے کہا آپ سے نمرود میں چھلانگ لگاؤ، میں نے چھلانگ لگا دی، تو نے کہا بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، میں نے حاجرہ کے سفر کر کے بچے کو جنگل میں چھوڑایا، تو نے کہا بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ، میں نے چھری چلا دی، تو نے کہا میرے گھر کو تعمیر کر، میں نے تعمیر کر دی، لیکن اے اللہ ان چار امتحانوں کے بعد اب تو میری بھی تو بات مان۔ اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس محمد کو بھیجنے کا تو نے فیصلہ کیا ہے اس محمد کو میری اولاد نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی تھی، ایک دعا میں اسماعیل کو مانگا تھا، ایک دعا میں محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا میں زمزم والے نبی کو مانگا تھا، ایک دعا میں حوض کوثر والے نبی کو مانگا تھا۔ وہ دونوں نبی ملے تو دعا قبول ہو گئی۔ اب دیکھیں پیدا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی اولاد میں کرنا تھا، لیکن ابراہیم کی اولاد میں دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا کیے، کتنے پیغمبر؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ محمد رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے اور 41 پشتوں کے بعد آئے، ابراہیم علیہ السلام کی 41 پشت میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، 41 اولاد میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، 41 بچے میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اور پیدا کہاں ہوئے؟ مکے میں۔ 40 قبیلے مکے میں آباد تھے، اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں آباد کیا، پھر ان سے اولاد ہوئی، 8 بن وائل کی جو آبادی آگے بڑھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے کو پیدا کیا، اور قریش کے قبیلے کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھو کہ اتنا بڑا پیغمبر جس کے لیے خلاق عالم احسان جتلا رہا ہے، اس کی پیدائش کا طریقہ کیسا تھا، اس کو بھیجا کیسے گیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیسے دی، جہاں بھیجا گیا وہاں برکت بھیج دی، جہاں لایا گیا وہاں برکت بھیج دی۔ اگر دادا تھا، اگر نانا تھا، اگر والدہ تھی، اگر بچے تھے، اگر اولاد تھی، اگر بیویاں تھی، تو ہر ایک میں محمد مصطفیٰ کی روشنی کو ڈال دیا، نبی کے کمال کو ڈال دیا۔ نبی کا اپنا کمال تو اونچا تھا، لیکن جہاں بھیجا وہاں بھی کمال بھیج دیا، جس علاقے میں بھیجا وہاں بھی برکتیں بھیج دی، حتیٰ کہ برکت اس نبی کی تو وہاں بھی چلی گئی جہاں حلیمہ بکریاں چرانے جاتی تھی، برکت تو وہاں بھی چلی گئی جہاں لونڈیاں چارہ کاٹنے جاتی تھی، برکت تو وہاں بھی چلی گئی جہاں پہاڑ پہ بکریاں چرنے جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیو یہ اس محمد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو بھیج کر اللہ نے کائنات کے اندر احسان جتلایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا واقعہ محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی پیدائش پر احسان جتلانے کا واقعہ خلاق عالم کا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور احسان جتلایا۔ اور اب دیکھیں اس نبی کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ بھیجنا کہاں ہے، لانا کہاں ہے، قبیلہ کون سا ہوگا، شہر کون سا ہوگا، بستی کون سی ہوگی، علاقہ کون سا ہوگا، اولاد کون سی ہوگی، بچے کون سے ہوں گے، بیویاں کون سی ہوں گی، اور دوست کون سے ہوں گے۔ جس نبی کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے، جس نبی کو لانے کا اعلان آدم سے بھی پہلے کر رہا ہے، جس کا اعلان عرش پہ علیحدہ ہوا، فرش پہ علیحدہ ہوا، تورات میں علیحدہ ہوا، زبور میں علیحدہ ہوا، انجیل میں علیحدہ ہوا، صحیفوں میں علیحدہ ہوا، بستیوں میں علیحدہ ہوا، نبیوں کے جلسے میں علیحدہ ہوا، پیغمبر کی روحوں میں علیحدہ ہوا، فرشتوں کی جماعت میں علیحدہ ہوا۔ آؤ میں اور بات سناتا ہوں کہ آدم کی محفل میں جس نبی کا ذکر ہوا کہ آدم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں جنت سے آیا ہوں، میں نے جنت میں کیا دیکھا، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے خدا سے مانگ، جان لا کر تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ دیا کر. تو بیٹے نے کہا ابا جان میں نے تو محمد کا نام آج سنا ہے. تو حضرت آدم نے فرمایا تو نے نام آج سنا ہے, میں جنت سے آیا ہوں, میں نے جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا ہوا. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو بھیج رہا ہے اس کو بھیجنے سے پہلے کتنا انتظام کیا ہے کہ جنت کے پتے پتے پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دیا, پھولوں کی پلکوں پہ محمد کا نام لکھا, درختوں کی الماریوں پہ محمد کا نام لکھا, اور میرے بھائیوں درختوں کے ٹہنیوں پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا, گھروں کی الماریوں پہ نام رکھا, جھروکوں پہ نام رکھا محمد مصطفیٰ کا نام, ایک ایک جگہ پہ لکھا. ہر پیغمبر نے میرے نبی کا اعلان کیا, ہر نبی نے میرے نبی کا اعلان کیا, جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مبشرا برسولیاتی بعد اسم محمد, عیسیٰ اعلان کر رہا ہے محمد نے آنا ہے, موسیٰ اعلان کر رہا ہے محمد نے آنا ہے, ابراہیم اعلان کر رہا ہے کہ میری اولاد میں آنا ہے, اسماعیل اعلان کر رہا ہے کہ میرے گھر میں آنا ہے, دانیال اعلان کر رہا ہے کہ اصل میں محمد ہے, نوح کہتا ہے اصل میں محمد ہے, ابراہیم آدم کہتا ہے اصل میں محمد ہے, یوسف کہتا ہے میرے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹانے والوں اس حسن کو کیا دیکھتے ہو, عائشہ نے کیا کہا کہ اگر یوسف کو دیکھنے والی نے انگلیاں کٹا ڈالی میرے محمد کو دیکھے گی تو اپنی گردنیں کٹا دے. جس نبی کو بھیجنے کے جس نبی کو بھیجنے کے لیے اللہ احسان کر رہا ہے, اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نبی کو بھیجا کیسے گیا, اس کو لایا کیسے گیا, کہاں بھیجا گیا, اس کے ساتھ جوڑا کس کو گیا, اس کے ساتھ لایا کیسے گیا. اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب سے ساری خدائی اس محمد کی تخلیق پر احسان کر رہی ہے, محمد مصطفیٰ کے لانے پر اللہ احسان کرے, تورات احسان کرے, انجیل احسان کرے, زبور احسان کرے, اللہ احسان کرے, فرشتے احسان جتلائے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا کیسے تھا, کہاں آیا, کن لوگوں نے بھیجا, کس علاقے میں بھیجا, دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. ہے اس نبی کو بھیجا جائے آدمی جن لوگوں میں بھیجا جائے ان میں کوئی آدمی اس کا ساتھ ہی نہ دے, جن میں بھیجا جائے وہ منافق ہو, جن میں بھیجا جائے وہ بے وقوف ہو, جن میں بھیجا جائے وہ کافر ہو, جن میں بھیجا جائے وہ منافق ہو, اور اس نبی کی صحبت سے پہلے بھی کافر ہو, بعد میں بھی کافر ہو, اگر بعد میں بھی کافر ہو تو اس نبی کا تذکیہ کہاں گیا, اس کی محنت کہاں گئی, نبوت کہاں گئی, آنے کا مقصد کیا تھا, آنے کا مقصد یہ تھا وہ یزکیہم تذکیہ کرے, سائیکل کرے, کفر کے زنگار نکالے, بدعت کے زنگار نکالے, شرک کے زنگار نکالے. اگر آیا تھا تو وہ ابو بکر تھا, اگر ابو بکر سے وہ صدیق نہیں بنا تو آیا کیوں تھا. ہے توجہ, آیا تھا تو ابو بکر تھا, اگر وہ صدیق نہیں بنا تو نبی آیا کیوں تھا, ابو بکر آیا کیوں تھا, اگر اکیلا عمر تھا اس نے فاروق نہیں بننا تھا تو محمد مصطفیٰ کے آنے کا مقصد کیا تھا, عثمان نے ذوالنورین نہیں بننا تھا آنے کا مقصد کیا تھا, علی نے رسول اللہ نہیں بننا تھا اس کے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا. بات ابو بکر عمر کی نہیں ہے, بات اس محمد کی ہے جس کو لانے کا اہتمام عرش پہ ہوتا ہے, انتظام عرش پہ ہوتا ہے, لیکن وہ آیا تو صفائی نہ کر سکا, وہ آیا تو سائیکل نہ کر سکا, وہ آیا تو تزکیہ نہ کر سکا, وہ آیا تو دیانت نہ بھیج سکا, وہ آیا تو روشنی نہ دے سکا, وہ آیا تو ایمان نہ دے سکا, وہ آیا تو اسلام نہ دے سکا. اگر ایمان نہیں مانو گے تو بات صحابہ کی نہیں ہے, بات اس پیغمبر کی ہے جس کو بھیجنے کے لیے اللہ عرش پہ احسان جتلانے کا اعلان کر رہا ہے. جو ہے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا, آنا تو نبی نہیں تھا لیکن کہاں آنا تھا, ہندوستان میں کیوں نہیں آ گئے, آپ کے یہاں پاکستان میں کیوں نہیں آ گئے, خانوال میں حضور علیہ السلام کیوں نہیں آ گئے, لاہور میں کیوں مبوس نہیں ہو گئے, انڈیا میں آپ کی پیدائش کیوں نہیں ہو گئی, آپ کے اندر حضور کیوں نہیں آئے, ہم لوگوں کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے, کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا قدرت اور مشیت کے مطابق کیا, تیرے اوپر ایمان, تیرے اوپر یقین ہوتا تو تجھ میں نبی بھیج دیتا, مجھ پر یقین ہوتا تو میرے علاقے میں نبی کو بھیج دیتا, لیکن جس چیز جس کے بھیجنے کا چرچا عرش پہ خدا کر رہا ہے اس کو بھیجنے کے لیے انتخاب بھی جگہ کا تو اللہ نے کرنا تھا یا نہیں. اور میرے بھائیو دیکھو, ایک وزیر نے آنا ہو اس وزیر کے لیے جگہ کا انتخاب کسی کا کرے اور جگہ بھی اچھی کا انتخاب کرے جو علاقے میں اچھی ہو, اس سے مشابہت نہیں رکھتا تو یہ بھی میرے نبی کی پہنچ. دیکھیں عرب عجم نے نبی کو نہیں بھیجا, نام لے گونگا تو گونگوں کی جگہ پہ نبی کیسے آتے, اللہ نے عرب میں بھیجا, عرب کا معنی فصیح و بلیغ, کیونکہ میرا پیغمبر بھی فصاحت و بلاغت والا تھا تو جگہ کا انتخاب وہ کیا جس کا نام ہی فصاحت و بلاغت تھا. اور عرب کے اندر تو علاقے اور بھی بڑے تھے, اس علاقے میں نبی کو بھیجا جس کا نام ہے مکہ. کیا نام ہے؟ اچھا مکے میں کیوں بھیجا, مدینہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ مدینہ میں تو حضور بعد میں تشریف لے گئے, تبوک میں بھیج دیتے, ریاض میں بھیج دیتے, حنین میں بھیج دیتے, مقام بدر پہ بھیج دیتے, مکے میں کیوں بھیجا؟ اس لیے توجہ کیجیے, بدر تبوک اور ان علاقوں میں حضور کو نہیں بھیجا بلکہ مکے میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ کیوں؟ مکہ عربی کا لفظ ہے, عربی میں مکے کا معنی ہے بکہ, جس کو قرآن کہتا ہے للذی بکہ کا مبارکہ, اور بکہ عربی زبان میں پوری دنیا کے نصف اور درمیانے جگہ کو کہتے ہیں, پوری دنیا کی جو درمیانی جگہ ہے اسے کہتے ہیں بکہ, درمیان میں, درمیان میں. کیونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا سورج پوری دنیا کے لیے چمکنا تھا تو اللہ نے جگہ کا وہ انتخاب کیا جو درمیان میں تھا تاکہ اس کی روشنی برابر پوری دنیا میں پہنچ جائے, اس لیے درمیان سے انتخاب کیا. مکے کا معنی درمیان, بکہ درمیانی جگہ. اب اس مکے میں حضور کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. اب مکے میں تو طبیعی اور بھی بڑے تھے, اللہ نے قریش کا انتخاب کیا. قریش کرش سے, کرش عربی کا لفظ ہے, ایک چیز ایک جگہ پر جم جائے اسے کرش کہتے ہیں. کرش کاف را سے, ایک چیز ایک جگہ پر جم جائے کرش. تو حضور علیہ السلام بھی اپنے مشن پر ایک ہی جگہ پر جم جانے والے تھے تو قبیلے کا انتخاب وہ کیا جس کا نام قریش تھا, یعنی ایسا قبیلہ جس بات پر اڑ جائے اسی پر جم جائے. محمد مصطفیٰ سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے کلمہ کی دعوت پر اڑ جانے والے تھے تو اللہ نے قبیلے کا انتخاب جو کیا اس انتخاب کے لفظ میں بھی حضور کی روشنی چمک رہی. قریش, اب دیکھیں قریش کے اس قبیلے کے علاوہ قریش میں تو اور بھی بڑی شاخیں تھیں. اگر بنو امیہ بھی قریش میں سے ہیں, بنو مخزوم بھی قریش میں سے ہیں, بنو وائل بھی قریش میں سے ہیں, بنو عباس بھی قریش میں سے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے اس قریش کے قبیلے کی اس شاخ کا انتخاب کیا جس کا نام ہے بنو ہاشم. جس کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم. ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی نقطہ یاد رکھے. لوگ کہتے ہیں حضرت ہاشم نے فرمایا, ہاشم کسی آدمی کا نام نہیں, یہ بھی مسئلہ یاد رکھے. ہاشم کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. جس شخص کو ہاشم کہا جاتا ہے یہ اس کی صفت ہے, نام نہیں. ہاشم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ مہمان نواز ہو, اور مہمان نواز بھی کیسا ہو کہ شوربے میں روٹی ڈال کر لوگوں کو کھلاتا ہو, شریف کھلاتا ہو. عرب کا سب سے محبوب کھانا یہ شریف ہے, تو شریف لوگوں کو صبح شام کھلانے والا اس کو عربی میں ہاشم کہتے ہیں. تو بنو ہاشم کا نانا کہ ایسا قبیلہ جو مہمان نواز ہو, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ مہمان نوازی والی صفت بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ اس نبی کے لیے وہ چنا جو پہلے سے مہمان نواز تھا. تو حضور کے لیے ایک ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس کے لیے وہ جگہ چنی گئی جو پہلے سے مہمان نوازوں کی جگہ تھی. تو بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک, ہاشم کے اولاد میں اور بھی بڑے لوگ تھے لیکن ایک آدمی کا نام تھا عبد المطلب. کیا نام تھا؟ ہے توجہ آپ کی؟ ایک آدمی کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب کس کو کہتے ہیں؟ عبد المطلب وہ آدمی تھا جو خانہ کعبہ کا متولی تھا. تو حضور علیہ السلام نے چونکہ ساری دنیا کا متولی بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا دادا بنانے کے لیے اس آدمی کو چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا, عبد المطلب. اور عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ کتنے بیٹے؟ 12. ان 12 بیٹوں میں کون کون تھے؟ عبد المطلب کے ایک لڑکے کا نام تھا عبد العزا, جسے تاریخ کی زبان میں ابو لہب کہتے ہیں. ایک کا نام تھا عبد مناف, جس کو ابو طالب کہتے ہیں. ایک کا نام تھا عبد ود, ایک کا نام تھا عبد شمس, ایک کا نام تھا عبد لاک, ایک کا نام تھا نوفل, ایک کا نام تھا حارس, عبد الحارس, اور ایک کا نام تھا حمزہ, ایک کا نام تھا عباس, ایک کا نام تھا عبداللہ. یہ عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں. ان 12 بیٹوں میں حضور علیہ السلام کا والد کس کو بنایا جائے یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. یہ فیصلہ بھی اسی خلاق عالم نے کیا جس نے کہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میں محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج کر احسان جتلا رہا ہوں. اس نبی اس پروردگار کو دیکھو کہ وہ وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جس کے لیے میں احسان ساری دنیا پر چڑھا چکا ہوں اس نبی کو میں کس کی اولاد بناؤں, کس کے گھر میں بھیجوں, اس کا والد کون ہو. 12 بیٹے عبد المطلب کے. ان بیٹوں میں ایک کا نام عبد العزا, عبد العزا کا معنی بت کا بندہ, عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ, عبد مناف کا معنی بت کا کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد لات کا معنی بدھ کا بندہ، عبد بدھ کا معنی بدھ کا بندہ، نوفل کا معنی لمبی جگہ، فارس کا معنی کھیتی کا بندہ، اور حبدہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی ترش رو شیرے والا. لیکن اس نبی کے جس کو نبی کا والا بنانا تھا اس کا نام ہے عبداللہ، ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ، تو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. تو خدا نے اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے عبد عزا کو نہیں چنا، عبد فارس کو نہیں چنا، عبد شمس کو نہیں چنا، عبد لات کو نہیں چنا، عبد بدھ کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ حالانکہ عبد المطلب کا بڑا لڑکا جو سردار تھا وہ تو عبد العزا تھا، وہ تو عبد مناف تھا، اس کو محمد مصطفیٰ کا والد بناتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اس نبی کو بھیج کر احسان جتلانا تھا، احسان جتلایا تھا. تو اگر عبد العزا کے گھر میں حضور آ جاتے، عبد العزا کا مانا تھا بدھ کا بندہ، تو دنیا یہ کہتی کہ جو محمد مصطفیٰ خدا کا بندہ تھا وہ بتوں کے بندے میں گھر، بتوں کے بندوں کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ عبد العزا تو بدھ کا بندہ ہے، عبد حارث تو کھیتی کا بندہ ہے، عبد شمس تو سورج کا بندہ ہے. اس لیے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اس شخص کے گھر میں بھیجا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو دنیا میں سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے، کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا. اس پیغمبر کے لیے اللہ نے قبیلے کا پہلے انتخاب کیا، پھر والد کا انتخاب کیا. اب آپ دیکھیں والد کا انتخاب عرش پہ ہو چکا ہے کہ جس نبی کے لیے اللہ دنیا میں احسان جتلا رہا ہے اس کو بھیجتا کیسے ہے؟ اس کی پکچر کو تو ہم دیکھیں، اس تاریخ کو تو دیکھیں، اس ہسٹری کو تو دیکھیں کہ اللہ وہ اس نبی کو بھیجتا کیسے ہے. توجہ کیجئے، اس پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے. والدہ کے انتخاب کے لیے پہلے والدہ کا قبیلہ چلا گیا، والدہ کے قبیلے تھے اور بھی بڑے قبیلے تھے، اربعہ بستی ہے مدینہ کے قریب، وہاں قبیلے اور بھی بڑے تھے. بنو خمسہ کا قبیلہ، بنو شتیبہ کا قبیلہ، بنو شتیبہ کا مانا ٹہنیوں والا قبیلہ، بنو نذیر کا مانا کانٹوں والا قبیلہ، بنو قریظہ کا مانا تلخیاں پھیلانے والا قبیلہ. یہ قبیلوں کے نام تھے. لیکن ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام تھا بنو زہرا. بنو زہرا، زہرا عربی زبان میں تیرے تازگی کو کہتے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ تازگی کا پیغام لا رہا تھا اس لیے ماں کا قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے تر و تازہ تھا. یعنی قبیلوں کے انتخاب میں بھی خلاق عالم نے محمد کی عظمت کا خیال کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی اماں کا قبیلہ بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، لوگ مانا دیکھ کر میرے نبی کی توہین کر ڈالے. نہیں، اللہ نے قبیلہ کا انتخاب ماں کا کیا، بنو زہرا تازگی والا قبیلہ، نبی بھی تازگی والا، ماں کا قبیلہ بھی تازگی والا. پھر اس تازگی والے قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی. بنو ایک زبہ لڑکی کا نام ہے، زبہ کا معنی بد شکل، نہبہ کا معنی لمبے ناک والی، حربہ کا معنی لڑائی والی، آسیہ کا معنی گناہگار. اور ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی. خدا نے کسی اور کو نبی کے لیے نہیں چنا، اس عورت کو چنا جس کا نام آمنہ تھا، آمنہ کا معنی امانت والی. خدا دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میری امانت عرش و فرش پہ قائم تھی، جو میری امانت زمین و آسمان پہ قائم تھی، جس امانت کے لیے روز سورج چڑھتا تھا، جس امانت کے لیے روز چاند کی روشنی ہوتی تھی، جس امانت کے لیے ساری کائنات کو سنوارا گیا تھا، جس کا امانت کے لیے میں نے دنیا کو بنایا تھا، جس امانت کے بھیجنے کے لیے میں نے دنیا پہ احسان کیا تھا، جس امانت کے صدقے میں نے کائنات کا وجود بنایا تھا، اس امانت کو میں اسی عورت کی گود میں بھیجوں گا جس کا نام آمنہ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت آمنہ ہی کی گود میں آ سکتی ہے. میرے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے اللہ نے انتخاب عرش پہ کیا، ہر چیز کا انتخاب کیا، احسان بھی جتلایا. اب دیکھیں میرے نبی کے والد کا انتخاب ہو چکا ہے، والدہ کا انتخاب ہو چکا ہے، اور اب اس پیغمبر کی عظمت کو دیکھیں کہ اپنے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضور دنیا میں تشریف لائے. میرے لوگوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ حضور کے آنے پر کیا ہوا، حضور نہیں تھے تو کیا ہوا. وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق تجسس کا جہاں تھا آج بھی لانا، فلاطو کی خرت سکرات کی دانش کی افسانہ. میرے دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر نہ فتن سلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، چین چاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، تہاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. یہ وہ عظمت ہے کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے کائنات میں بھیج کر کائنات پر احسان کیا یا نہیں کیا؟ سو گئے ہو شاید، دعا کریں. اور یار کتنے تھی تو ستے پہ ہو، تھی کی تکلیف مل سکتی جاگر کی گل ہو گئی. اور یار گل سنو، میں جی گل کر رہا ہوں تو ویکو یہ جبان کی یہ گل بن گئی. میں نے یہ ان سے کل کہا کہ آپ نعرے لگاؤ ایسے تیز والے کے سارے ستے پہ، سواد لگا گے ستے پہ ہو کوئی نہیں، جہے ستے پہ نے ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ہاتھ کھڑے کر چڑے سبحان اللہ. اور کئی شاید سمجھ بھی آتی پہ کہ کئی نہیں، کوئی پلے پہ یہ گل کوئی نہیں پہلی پہ چلو بولن دے کوئی نہیں بڑی جی ہوا توجہ تاری کوئی نہیں کوئی نہیں ہے توجہ. میں دعا کروں یا آگے چلوں؟ اچھا ذہن کھل گئے، چل تے کھل گئے ستے جانے نہیں کھلے ستے پہ توجہ ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لانے سے پہلے انتظامات کیسے کیسے تھے، کیا انتظام تھے؟ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش کیا مطلب کہ پیدائش دنیا کا راز کیا تھا؟ سر آفرینش کا معنی ہے پیدائش دنیا کا راز. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کس کا لے گدائی ہے کہ در ریشی کے سلطان. حضور دنیا میں تشریف لائے، کہو حضور دنیا میں کیا نام رکھا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا، کیا نام رکھا جائے یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں ڈالا کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، کیا رکھا جائے؟ یہ کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ. آٹھ دنوں کے بعد عبد المطلب حضور کو ہاتھوں پر اٹھاتے اور نام رکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ مانا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں، اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں. اور پھر آپ اس نام پر غور کریں، نام ایسا عجیب و غریب نام کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ان کے نام اور یہ نام برابر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا احسان نہیں جتلایا، اس کا احسان کیوں جتلایا؟ آدم کمانا گندم کے رنگ والا، نوح کمانا نوحہ کرنے والا، زکریا کمانا صفائی والا، ادریس کمانا سبق والا، یونس کمانا انس والا، یعقوب کمانا بعد میں آنے والا، یوسف کمانا افسوس والا، ابراہیم کمانا بزرگی والا، اسماعیل کمانا خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کمانا پانی سے نکلا ہوا، ایوب کمانا لوٹنے والا، عیسیٰ کمانا صحت کرنے والا. ان تمام ناموں کے مقابلے میں لفظ محمد، محمد کا معنی کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے. اور محمد ایسا لفظ ہے کہ آپ منہ سے ادا کرو لفظ محمد تو آپ کے دونوں لب مل جائیں. اللہ نے فرمایا اس کا نام لوگے لب ملیں گے، اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے. محمد کہو یہ محمد. اور پھر محمد ایسا لفظ ہے جس پر نقطہ کوئی نہیں، جس پر نقطہ دنیا کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں، اس محمد کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. اور محمد حمد سے ہے، کہو محمد. اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، الحمدللہ شکر الحمدللہ، تو حمد آخر میں ہوتی ہے، محمد بھی آخر میں تشریف لائے. تو گویا کہ لفظ محمد میں بھی اللہ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو کائنات کے جس انسان کے لیے میں نے احسان جتلایا ہے اس کے نام پہ غور کرو. اسی لیے فیض صاحب نے اس کو کہا ہے کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دلے اس شاخ سے پوچھو نام آدم تن میں جو لیا نام محمد. میرے نبی کو بھیج کر اللہ نے کائنات پر احسان کیا، کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب اس پیغمبر کے نام پر غور کریں اور اس نام کے بعد دیکھیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت کے فیصلے کے مطابق، اس عرب کے رواج کے مطابق ہاتھ میں بھیجنا تھا دودھ پلانے کے لیے،
تو آپ حیران ہوں گے کہ دودھ پلانے کے لیے تو عورتیں اور بھی بڑی آئیں, اور وہ کہتی ہیں محمد ہمیں پسند نہیں ہے, یہ یقین ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پسند ہوگا, میرے نبی نے تمہیں پسند نہیں کیا. اور اس عورت کو پسند کیا جس کا انتخاب عرش پہ ہو چکا تھا, اور اس کا انتخاب عرش پہ کرنے سے پہلے اس کے قبیلے کو چنا گیا تھا, اور قبیلے عرب میں اور بھی بڑے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دایا کا قبیلہ بھی عرش پہ چنا, اور دایا کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو سعد. کیا نام تھا؟ سعد. عربی زبان میں نیک بخت کو کہتے ہیں. تو چونکہ محمد مصطفیٰ بختوں والے تھے تو اس کی دایا کا قبیلہ بھی بختوں والا اللہ نے بنایا, اور بنو سعد قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. اس لڑکی کو چنا جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی حلم والی, کیونکہ نبی بھی حلم والا تھا. دایا وہ بنائی جو پہلے سے حلم والی. اس نبی کو دیکھ کر اللہ نے کائنات پریشان کیا, کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو دایا کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا, دایا کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. حتیٰ کہ اس دایا کے پاس ایک عورت لڑکی تھی, ام ایمن. کیا نام تھا؟ ام ایمن کے معنی پہ غور کرو. ام ایمن کا معنی بختوں والی. ام ایمن کا معنی بختوں والی. تو جو لونڈی اس کے گھر میں بھیجی وہ بھی بختوں والی. نبی بھی بختوں والا, لونڈی بھی بختوں والی. نہ بھی ایسا تھا, انتخاب عرش پہ ہوا تھا. میرے بھائیو, اس پیغمبر کے لیے دایا کا انتخاب ہوا, اس نبی کے لیے دایا کے قبیلے کا انتخاب ہوا. اب مجھے آگے چلنے دے کہ اسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس کا انتخاب کیا. اس نبی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کا انتخاب کیا, اور بیوی کے نام میں بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کی روشنی چمک رہی ہے. بیوی کا نام ہے خدیجہ. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے سودا. سودا بنت زمع. سودا کا معنی آرام والی. نبی بھی آرام والا, بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے حفصہ. حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی. نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا, بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی. نبی بھی زندہ رہنے والا, بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی. نبی بھی دنیا میں منتخب کیا گیا, بیوی بھی منتخب کی گئی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام سلمہ. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی. نبی بھی سلامتی والا, بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام حبیبہ. ام حبیبہ کا معنی پیار والی. نبی بھی پیار والا, بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ریحانہ. ریحانہ کا معنی خوشبو والی. نبی بھی خوشبو والا, بیوی بھی خوشبو والی. اس پیغمبر کی بیویوں کے علاوہ اس کے بیٹوں کو دیکھے. حضور کے لیے پہلے بیٹے کا انتخاب ہوا. بیٹے کا نام ہے قاسم. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. نبی بھی تقسیم کرنے والا, بیٹا بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ چنا جس کا نام ہے عبداللہ. اس کو طاہر طیب کہتے ہیں. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. نبی بھی اللہ کا بندہ, بیٹا بھی اللہ کا بندہ. اور دوسرا اللہ کا طاہر طیب. طاہر کا معنی پاک ہے, طیب کا معنی پاک ہے. نبی بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ چنا جس کا نام ابراہیم. ابراہیم کا معنی بزرگی والا. نبی بھی بزرگی والا, بیٹا بھی بزرگی والا. اور پیغمبر کی بیٹیوں کو دیکھو. نبی کی ایک بیٹی کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ. رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی. نبی امت کی تربیت کرنے والا, بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والا.
مڑ تو چٹی داڑھی آ گئی ہے. توجہ.
اس پیغمبر کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پہ ہوا. کہاں ہوا؟ اس پیغمبر کے لیے ایک بیٹی کا انتخاب ہوا, سب سے چھوٹی بیٹی کا, جس کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد. نبی بھی جہنم سے آزاد, بیٹی بھی جہنم سے آزاد. یہ نبی کی شان ہے. ایسے نبی کو بھیج کر اللہ نے پوری دنیا پر احسان کیا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ احسان ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پھر دیکھیں, اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر جگہ کا انتخاب کیا, بستی کا انتخاب کیا, شہر کا انتخاب کیا, بچوں کا انتخاب کیا, بیٹیوں کا انتخاب کیا, بیویوں کا انتخاب کیا, تو پھر مجھے کہنے دو اسی پیغمبر کے لیے عرش سے اس کے دوستوں کا بھی انتخاب ہوا. ابو بکر کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. عمر کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. عثمان کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. علی کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. 144,000 صحابہ کا انتخاب عرش پہ ہوا. تجھے نبی کا صحابی کیوں نہیں بنایا؟ پیروں نے پیر کو کیوں نہیں بنایا؟ انڈیا والوں کو کیوں نہیں بنایا؟ ہندوستان کے لوگوں کو کیوں نہیں بنایا؟ بنگالیوں کو کیوں نہیں بنایا؟ اور چینیوں جاپانیوں کو کیوں نہیں بنایا؟ آج کے دور کے لوگوں کو کیوں نہیں بنایا؟ اگر اس نبی کے لیے جگہ کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے, بستی کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے, شہر کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے, دایا کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے, لونڈیوں کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے, ناموں کا انتخاب عرش میں ہوتا ہے، بیویوں کے انتخاب عرش میں ہوتا ہے، تو جس نے قبر میں اس کے ساتھ سونا تھا اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، جس نے مسلح پہ کھڑا ہونا تھا اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، جس نے جنگوں میں ساتھ جانا تھا اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، جس کا جنازہ اس نے پڑھانا تھا اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی تھی ان کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا۔ میرے پیغمبر کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس بات پہ غور کریں، ایک بوڑھی عورت مکان کی چھت سے میرے نبی کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر روزانہ ڈالی، لیکن چھ مہینے کے بعد جب پیغمبر کو پتا چلا کہ یہ لڑکی بھی عورت بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عیادت کرنے اس کے گھر گئے۔ اس کا لڑکا دیکھ کر رو پڑا کہ چھ مہینے سے میری ماں گھر کا سارا کوڑا اس محمد مصطفیٰ کے چہرے پر ڈالا اور یہ آج خود عیادت کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا جو اس کا کام تھا اس نے کیا، جو میرا کام ہے میں نے کیا۔ اس کے بیٹے نے اسی وجہ سے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، جب حضور کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا تو پیغمبر نے کتنی رحمت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہی پیغمبر جو ایک عورت کے کوڑا ڈالنے پر بھی، اس پیغمبر نے عیادت اس کی تھی، لیکن جب اس پیغمبر کو پتا چلا کہ فلاں آدمی میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تو وہاں اس نبی نے رحمت کا دریا نہیں بہایا بلکہ غضب کا دریا بہایا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آگے آئے، جنازہ پڑھا ہے، حضور پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ انہ کان یبغض عثمانا، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، رحمت کا پیغمبر اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو جنازہ، اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کے گھر چلا گیا، صحابہ کی بات آئی تو جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج کوئی آدمی صحابہ کو برا یا کافر کہے تو ہمیں معافی دے دینی چاہیے؟ اور تیرے پیغمبر نے تو جنازہ نہیں پڑھایا بے ایمان کا، کہ اس کے دل میں بغض تھا عثمان غنی کا۔ آج پاکستان میں ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں، ایسے پمفلٹ شائع ہو رہے ہیں کہ جنہوں میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر لکھا گیا، پیغمبر کے صحابہ کو منافق لکھا گیا۔ حضور علیہ السلام توجہ کیجئے، نواز شریف کے دور حکومت میں 165 کتابیں شیعہ کی، 165 شیعہ کی لکھی ہوئی کتابیں میں نے نواز شریف کے سامنے پیش کی۔ ان میں وہ کتاب بھی تھی جس میں لکھا ہے نعوذ باللہ ابو بکر و عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر سے بیوی کے پاس جائے، غلام شاہ مفتی علوم کی کتاب تھی۔ میرے بھائیوں، وہ کتابیں بھی تھیں، میں نے نواز شریف کو دکھائی اور یہ کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ ابھی پچھلے مہینے میں نے ہوم سیکرٹری کے سامنے دوبارہ وہ کتابوں کا سیٹ پیش کیا، وہ کہتا تھا نواز شریف والی کتابیں ہمیں نہیں ملی، ہم نے میری کتابیں پیش کی، لیکن کوئی کتاب ابھی تک ضبط نہیں ہوئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، خصوصاً 2-3 دن پہلے نواز شریف صاحب کے اس رویے پر کہ وہ وہاں جامع المنتظر گئے اور جا کر جہاں جو انہوں نے وہاں ریمارکس دیے وہ بہت قابل افسوس، قابل مذمت۔ بھئی ایک دن پہلے تو تم حیدر علی مرزا کے گھر جاتے اس کی ماں کی تعزیت کرو، چلو تم نے ماں کی تعزیت کی، سیاسی آدمی ہو جس کی مرضی تعزیت کرو، چاہے ہندو کی کرو چاہے سکھ کی کرو، لیکن تمہاری دعاؤں سے کون جنت میں کافر جا سکتا ہے؟ لیکن چلیے چھوڑیں، یہ بھی تمہاری سیاسی مصلحت ہوگی، جس آدمی کے ساتھ اس کی اپنی بیوی کا ووٹ نہیں ہے اس کے دروازے پر جاتے ہو جاؤ۔ لیکن آج سے 4-5 سال پہلے تمہاری جماعت پر جو آدمی تمہاری جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر کامیاب ہوا، اسار القاسمی تمہاری جماعت کے ٹکٹ پر، سیکل کے نشان پر قومی اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے کامیاب ہوا، وہ شہید ہوا ایم ایل اے، تم نے آج تک دعا کا ایک مفہوم اس کے لیے نہیں بولا۔ نام لے کر ابھی ٹھہرو، بھائی غلط بات، نام لے کر کسی پر لعنت نہیں ڈالنا، اسلام کے اندر کسی کا نام لے کر جو کافر نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ نواز شریف سے اختلاف ہے، میں ابھی اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، نام لے کر لعنت نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اب ہم دو ٹوک پاس کریں گے نواز شریف سے، کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، دو ٹوک کھلی کھلی بات کریں گے۔ میرے بھائیوں اسار القاسمی شہید ہوا، ایک لفظ دعا کا نہیں بولا، نہ اس کے لیے آیا. مولانا مختار سیار شہید، مولانا حق نواز جمیل شہید ہوئے، اس وقت تو تجھے تعزیت نہیں یاد آئی، اس وقت تو تجھے دعا نہیں یاد آئی. اب اس کے بعد جناب جامع المنتظر میں نواز شریف صاحب تشریف لے گا شیعہ کے پاس، وہاں دعائیں مانگی، بڑی دعائیں. ایک سال پہلے صدر نجفی مر گیا تھا، اس کی برسی کی دعا کرنے گئے. چلو بھائی دعا تم نے سیاسی دعا کرنے کی کرو، لیکن وہاں بیٹھ کر صحابہ دشمنوں کی بغل میں بیٹھ کر ہمارے خلاف بیان دیتے ہو، کہتے ہیں دس دس لاکھ روپیہ انہوں نے لے کر ووٹ دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جو شیعہ کو کافر کہتا ہے میں اسے کافر کہتا ہوں، تیرا باپ بھی نہیں ہمیں روک سکتا. نواز شریف صاحب تم شیعہ کے دروازے پر جا کر، شیعہ کی مجلس میں جا کر، شیعہ کے مدرسے میں جا کر سپاہی صحابہ کے خلاف بیان دیتے ہو، ہر قدم پر ہم تمہیں روکیں گے، ہر راستے پر روکیں گے. تم شیعہ کے پاس جانے کے بعد کل کو بے شک جے تارک کے دروازے پر جاؤ، جے تارک کو پیشوا مانو، جے تارک کے پاس جاؤ، لیکن اعلان کرو میں شیعہ کا نمائندہ ہوں، میں شیعہ کا حامی ہوں. تم اپنے آپ کو شیعہ کا حامی کر اعلان کرو کہ میں شیعہ کا نمائندہ ہوں. اگر تم اپنی سیٹ جیت جاؤ تو میں تمہارا موقع مان لوں گا. وہاں تم کہتے ہو جی مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو شیعہ کو کافر کہتا ہے، اور ابو بکر کو کافر کہنے سے تجھے غصہ نہیں آیا، اور تجھے میں نے کتابیں دکھائی کہ یہ کتاب ہے جس میں غلام حسین نجفی ملون نے کہا کہ عائشہ طائفہ عورت ہے، یہ کتاب ہے جس میں لکھا نہ غلام حسین نجفی نے ٹھہرو، جس میں لکھا کہ عائشہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. تم جامع المنتظر میں اسی غلام حسین نجفی کے ساتھ بیٹھ کر تم نے چائے پی، کھانا کھایا، اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کے سامنے بیٹھ کر ہمیں گالی دی، ہمارے خلاف بیان دیا، ہر چوک میں تیرا گربا ہوگا، میری جماعت کا ہاتھ ہوگا. نواز شریف تجھے اس دجل کار فریب کا حساب دینا پڑے گا. آؤ عدالت میں، آؤ کچہری میں، آؤ چوک میں، مجھے بتاؤ کیا میں نے غلام حسین نجفی کی کتابیں تیرے سامنے پیش نہیں کی؟ کیا میں نے وہ کتاب کشف اسرار تجھے نہیں دکھائی جس میں لکھا عمر فاروق کافر ہے اور تو نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے؟ تو شیعہ ایجنسی کر کے اس ملک میں الیکشن جیتے گا تو پھر ہمیں بتا دینا کہ میں شیعہ کا ایجنٹ ہو کر الیکشن جیت گیا. میری بات سنیں، جہاں بھی نواز شریف آئے اس کے سامنے نعرہ لگاؤ جو شیعہ کا یار ہے وہ اسلام کا غدار ہے. نعرے لگاؤ گے، لگاؤ گے نعرے؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اٹھا سجاؤ، جہاں نواز شریف آئے نعرے لگاؤ گے؟ لگاؤ گے نعرے؟ ہر چوک میں لگاؤ گے، ہر بازار میں لگاؤ گے؟ نواز شریف کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ تجھے جامع المنتظر چاہیے یا تمہیں صدیق اکبر کی غلامی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم تمہیں مدد چکھائیں گے، سیاسی طور پر چکھائیں گے، پورے ملک میں چکھائیں گے، الیکشن تو آنے دو. اگر تیری تحریک نجات کا کیا بنا؟ کیا کیا کہاں گئی تیری تحریک نجات؟ تحریک نجات چلا لیں کرسی کے لیے، ایسے منافقوں کے لیے پاکستان میں کئی جگہ نہیں. اور بے نظیر سے ہمارا سو مرتبہ اختلاف ہے، کھلی ہے، شیعہ ہے، ہمیں اعلان کرتے ہیں کہ پوری قوم اس سے بیزار ہے، پوری قوم شیعہ عورت کی حکمرانی نہیں مانتی. ٹھیک ہے، واضح بات ہے. لیکن تو اپنے آپ کو سنی کہہ کر ہمارے پیٹ میں، ہمارے جسم میں چھڑا گھونپتا ہے، تیری منافقت کا پردہ چاک کر دے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے. اور میں مسلم لیگ کے ان ساتھیوں جن کا تعلق، جن کی ہمدردی سپاہی صحابہ کے ساتھ ہے، میں ان سے کہوں گا اپنے لیڈر کو سمجھاؤ، اپنے لیڈر کو اس کو کہو پاگل نہ بنے، شیعہ کی جنگ چھوڑے، اور جو بیان اس نے دیا اس بیان پر وضاحت کرے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس بیان سے توبہ کرنی چاہیے. جب تک نواز شریف اس بیان سے توبہ نہیں کرتا جو جامع المنتظر میں بیٹھ کر سپاہی صحابہ کے خلاف اس نے دیا, صحابہ دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے دیا, پورے ملک میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا, لاکھوں کے جلسوں میں کروں گا, میں دیکھوں گا کہ تحریک نجات اس کی کیسے چلتی. یہ بیان نواز شریف کو دینا چاہیے تھا بلند آواز سے. تم شیعہ کے نمائندے ہو, تم پاکستان سے نادین ملک کہتے ہو, تم نمائندگی کرتے ہو کہ میں سنی ہوں, کہتے ہو میں نمازی ہوں, بے نظیر نادین ہے. تم سے بڑا منافق کون ہے کہ تم نے پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں کی پیٹ میں بیٹھ کر اور ان کی بغل میں بیٹھ کر صحابہ سپاہی صحابہ کو گالیاں دی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیا ہماری شیعہ سے کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ اور غلام حسین ندوی کے پاس تم گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ غلام حسین ندوی جس نے اپنی کتاب قول مقبول کے 420 صفحے پر لکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جب فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے مردہ جسم کے ساتھ ہم بستری کی. بلند آواز سے, بلند آواز سے. ابھی اپنی پوزیشن تمہیں واضح کرنی پڑے گی. ہم نہیں ایسی منافقت کو چلنے دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر ملک نہیں ہے, یہ ملک سنی قوم کا ملک ہے, کسی شیعہ جنٹ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تم سے جو ہوتا ہے کر لینا, تو کرسی پر آئے گا تو دیکھیں گے. ایسی منافقت, ایسا دجل ہم نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں, ایسے دجل کو. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف ہو یا نواز شریف کی باتوں سے اختلاف ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے 6 کالیں دی ہیں قوم کو, اب کیوں نہیں کال دیتے بتاؤ؟ ایک ہی گل ہے. تو تم جب وہاں سے چلے تھے کراچی سے اور لالا موسا آ کر ختم ہو گئے تھے, کیا ہوا تمہیں؟ جب بیان دیتا ہے کہتا میری اس احتجاج کے بعد حکومت اڑ جائے گی. ٹھیک ہے, کتنے اڑی ہے؟ کہاں گئی حکومت؟ چڑیا نے پر نہیں مارا. سپاہی صحابہ ہوتی نا تیری ٹرین سے, کھانے والا نہیں اسے اگے ننگن دینی تھی. ٹھیک ہے, تو تے تر گیا نا پشاور لے کے گڈی, اتنے کھانے والوں انجن تا لگتا کہ بے نظیر اتنے آ کے پہلو اعلان کر دی. تم نے دیکھی نہیں ہے ابھی پاور. میں نواز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ شیعہ کو تم مسلمان کہتے ہو, آؤ. 163 کتابیں شیعہ کی میں نے تمہارے سامنے پیش کی تھیں تمہاری وزارت عظمیٰ کے دور. تم نے اس پر کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے فیصلہ میرے حق میں دیا تھا کہ سپاہی صحابہ کا موقف صحیح ہے, جو کتابیں انہوں نے پیش کی ان میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر لکھا گیا ہے, لہذا جنہوں نے کافر لکھا ان کو سزائے موت دی جائے. وہ فیصلہ وزارت مذہبی امور کا آج بھی موجود ہے. تمہاری آنکھوں پر پٹی بندی ہے؟ تمہیں میں نے کتابیں کھول کر نہیں دکھائی؟ ایسے بھی شیعہ کو کافر جو کہے گا میں اس کو کافر کہوں گا. تم کھل کر اعلان کرو کہ میں شیعہ کا نمائندہ. ٹھیک ہے, اعلان کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی وہ کتابیں دیکھ کر تو تمہارے کئی وزراء نے تمہارے سامنے کہا کہ یہ تو کافر ہے. ہمارا اختلاف کرسی پر نہیں ہے, ہمارا اختلاف کس کے ساتھ بھی ہے, مذہبی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے, بلند آواز. ٹھیک ہے, بے نظیر سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, اقبال حیدر سے نظریاتی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, کھلا ہے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سنیوں کا نمائندہ نہیں کہا. اور تو اپنے آپ کو سنی کا نمائندہ کہہ کر جس شخص نے پیغمبر کے روزے کو تڑپایا ہے, جس نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالیاں دی ہیں, جس نے نبی کے صحابہ کو کھلے عام کافر عمر پر لکھا ہے, اس کی دعوت پہ جا کر اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہمارے خلاف بیان دیتا ہے اور تجھے وہ کفر یاد نہیں رہا؟ پورے ملک میں سپاہی صحابہ تیرا گراؤ کرے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نواز شریف صاحب, تیرے کرندوں کا گھراؤ ہم کریں گے. ہمیں پتا ہے مسلم لیگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں. میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور ان سے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. اپنے لیڈر کو سمجھاؤ کہ رسول اللہ کے صحابہ کو جن لوگوں نے کافر لکھا, مرتد لکھا, منافق لکھا, ان کو مسلمان کہہ کر ان کے دسترخوان پر ہمیں گالیاں دی گئیں, ہمیں کافر کہا گیا, ہمارا یہ اعتراض ہے. ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ نواز شریف اگر آج کرسی پر آئے گا تو شیعہ ایجنٹی کرے گا, شیعہ کا ایجنٹ بن کر رہے گا. ایسے شخص کو ہم اقتدار پر نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے بالکل. پہلی تو گل ہے کہ تحریک نجات کامیاب ہی نہیں. ویسے اس کی پتہ نہیں عقل ماری گئی ہے. نون کافی پیکج پیش کیا, سیاسی پیکج. اتنا صحیح, یہ تو کچا آدمی ہے, اس کو تو مجھے پتہ نہیں عقل بھی ہے یا نہیں. پیکج میں لکھا صدر وزیر اعظم مستعفی ہو جائے, پہلی شک. دوسری شک کہ 10 سال تک اسمبلی نہ ٹوٹے. سبحان اللہ, میں جس آدمی کا تو استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, اسی سے استعفے کا مطالبہ کر رہا. یہ تو کچھ پاگل ہو گیا, چلا ہو گیا, لگا چلا نہیں ہو گیا کرسی کے پیچھے ویسے تھا. ہاں اگر تو کرسی کی لڑائی لڑتا یہ کہہ کر کہ بے نظیر عورت ہے, اس کی حکمرانی جائز نہیں, یا میں پچھلی غلطی کی معافی مانگتا ہوں اسلام لاؤں گا, تو چلو ہم تمہارا ساتھ دیتے. کوئی مذہبی قومی مذہبی جماعتیں تیرے ساتھ ہوتی. اور تو تو کرسی کی حوث میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ تجھے نہ صحابہ یاد رہے نہ دین یاد رہے. کیسے تیرا ساتھ, کس طرح ساتھ دے؟ نواز شریف صاحب, جو کچھ تم کہو گے وہی بھرو گے. ٹھیک ہے, اول تو تیری تحریک نجات کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی کہ مذہبی جماعتوں کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو کامیاب ہو گئی تو تو اگے اگے تو میں پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر صحیح, پھر صحیح جو ہوئے گا. ٹھیک ہے, ہم تو کرسی بھائی کہتے جی مولوی کرسی پر نہیں آ سکتے. مولوی کرسی پر تو نہیں آ سکتے, کرسی والے کو نیچے اتار تو سکتے, اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ احتجاج کرو گے نواز شریف کے بیان پر؟ احتجاج کرو گے جلسوں میں کرو گے؟ اے میرا دوسرا جلسہ نواز شریف کے خلاف ہے, یہ دوسرا. پہلا میں نے جلال پور پیر والے نے پرسوں کیا, جس کے بعد کراچی والوں نے جلسہ ہونے نہیں دیا. ٹھہر جانا سب سے بھی, لیکن انہوں نے تاکہ دیتا لاہور رات 12 بجے. لیکن ہمیں کیا ہے, چاہے نکال دیں چاہے داخل ہونے دے, شہر میں سپاہ صحابہ کا موقف جاری اور ساری رہے گا. یہ آواز پابندیوں سے نہیں مٹے گی. اور یہ تو تم نے داخلہ ہی بند کیا سندھ نے, اور میرے قائد قبر میں اتر گئے تب نہیں آواز بند ہوئی. 200-400 آدمی جیل میں ہیں تب نہیں آواز بند ہوئی. ہمیں کیا ہے؟ اور میں آصف زرداری سے کہنا چاہتا ہوں, آصف زرداری کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے, اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. یہ صدا کرسی نہیں رہے گی. جو کچھ اس ملک میں تم لوٹ مار کر رہے ہو, ایک ایک چیز کا تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا. دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور نہ مجھ سے صحابہ بل اسمبلی میں انشاءاللہ پیش ہوگا دوبارہ, اور اسمبلی کے اندر اور باہر ہماری لڑائی ہوگی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں, جو ناموسِ صحابہ بل کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی. جنگ ہونی چاہیے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ مسلم.